بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كشرح كدرس جاريه. المرجع في تفسير القرآن كباب كمتعلق بعد كرهيته في شرح الدرس، اور یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے جو مراجع ہیں، نمبر ایک قرآن مجید ہے، نمبر دو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر تین اقوال الصحابہ صحابی کا قول، نمبر چار اقوال التابعین تابعی کے قول. آج کے درس میں پانچواں مرجع بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ما تقتضی الکلمات من المعانی الشرعیہ او اللغویہ، جو شرعی یا لغوی معنی کا مقتضا ہے حسب السیاق، سیاق کے مطابق، سیاق اور سباق کے مطابق شرعی یا لغوی معنی کے مقتضا کو دیکھنا. قرآن مجید کے الفاظ عربی زبان میں ہے، اور دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ عربی کے وہ الفاظ جو اسلام سے پہلے بولے جاتے تھے ان کے معنی میں بہتر تبدیلی آئی ہے اسلام کے بعد. اس لیے ہم کہتے ہیں ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے. یعنی اسلام سے پہلے یہ جو عربی کا لفظ ہے اس کا کیا معنی تھا، اور اسلام کے بعد اس معنی کے ساتھ ساتھ اس کو چار چاند لگ گئے اور اس کا معنی مزید بہتر ہو گیا اور دوسرا معنی اختیار کر لیا. اس لیے فقہ کے دروس میں آپ نے سنا ہوگا کہ طہارت کا لغت میں یہ معنی ہے، شرع میں یہ معنی ہے، صلاۃ کا لغت میں معنی ہے، شرع میں معنی ہے، زکات کا لغت میں یہ معنی ہے، شرع میں یہ معنی ہے، صیام کا لغت میں یہ معنی ہے، شرع میں معنی ہے، حج کا لغت میں یہ معنی ہے، شرع میں. یہ جو لغوی اور شرعی معانی ہے یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ شریعت اسلام، دین اسلام جو عظیم دین ہے، وہ صرف اس کا اثر دلوں میں نہیں ہوتا صرف، بلکہ الفاظوں میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان دونوں معانی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان ہے. قرآن مجید میں بعض الفاظ، اب ایک ہی لفظ ہے، اب اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہم لیں گے یا شرع کے اعتبار سے معنی لیں گے، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس کو متعین کرے گی. ہم اصول تفسیر پہ بات کر رہے ہیں، آخر وہ کون سا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح سمجھیں. تو آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لغت کے اعتبار سے اور شرع کے اعتبار سے جو معنی ہے ایک لفظ کا، اگر ایک معنی ہے تب کیا کرنا ہے، اگر مختلف اختلاف ہے دونوں معانی میں تو کس کو متقدم کیا جاتا ہے، لغوی معنی کو یا شرعی معنی کو، اور کس بنیاد پر مقدم کیا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لقوله تعالی، ابھی اس کی شیخ صاحب بعض آیات بیان کر رہے ہیں دلیل کے طور پہ کہ لغت کا معنی اور شرع کا معنی دونوں معتبر ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب، قرآن کو، بالحق حق کے ساتھ، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے حق ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ حق ہے، اور ایک ایک جملہ حق ہے، ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت، پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے. کس لیے نازل فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا قرآن مجید؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کریں لوگوں میں جیسا کہ بما اراک اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ فیصلہ کریں. سبحان اللہ. سورۃ النساء نمبر 105، اور دوسری آیت میں وقوله تعالى انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، کیوں؟ لعلكم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم سمجھو. سمجھنے کے لیے، یعنی عربی زبان میں سے نازل کیا ہے کہ عربی معنی کو بھی جاننا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے. سورۃ الزخرف آیت نمبر 3. تیسری آیت شیخ صاحب بیان کرتے ہیں وقوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، یعنی اپنی قوم کی طرف، الا بلسان قومه، مگر اپنی قوم کی زبان کے مطابق، جو زبان اس کی قوم بولتی ہے اسی زبان کے مطابق ہی اس رسول کو بھیجا. کیوں؟ ایک ہی زبان کیوں ہے قوم کی اور رسول کی علیہ الصلاۃ والسلام؟ لیبین لہم، تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کھول کھول کر بتا دے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رسول بھی جب بھی بھیجا کسی قوم کی طرف، اسی قوم میں سے ہے اور انہی کی زبان بولتا ہے، اسی معاشرے کا رہنے والا ہے. تو ان آیات کریمہ میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق یہ معنی شرعی ہے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پیغام میں، دیکھو قرآن مجید پورا کا پورا پیغام ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث، سارے کے سارے پیغام ہیں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں. یہ جو پیغام ہے قرآن مجید کی شکل میں، صحیح حدیث کی شکل میں، اور ہم بات قرآن مجید کی کر رہے ہیں، یہ جو پیغام ہے، بعض اوقات ایک آیت میں ایک سے زیادہ پیغام ہوتے ہیں. ہم ان پیغامات کو سمجھنا چاہتے ہیں، کون کون سے پیغام ہیں، تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو سمجھنے میں. اور غلطی تب ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی مراد کے مخالف سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس آیت کریمہ سے؟ عربی زبان تو وسیع زبان ہے، کبھی لغوی معنی ہم لیں گے، کبھی شرعی معنی لیں گے، ہم لیں گے کیا؟ اور جب بات پھر جملے کی آتی ہے تو جملے جتنے الفاظ بڑھتے جائیں گے اتنے ان کے معنی بڑھتے جائیں گے. تو معنی کو متعین کرنے کے لیے، اور یہ تعین وہ ہے جس کا میرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو پانا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. تو لغوی معنی اور شرعی معنی ان آیات کریمہ سے دونوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى الشَّرْعِ وَاللُّغَوِي، آپشنز کیا ہیں؟ یا تو دونوں معنی متفق ہوں، لغوی معنی اور شرعی معنی، تب تو کوئی مشکل نہیں، یا معنی مختلف ہوں، لغوی معنی اور شرعی معنی، تب مشکل پیش آتی ہے، تب کیا کرنا ہے. تو شیخ صاحب نے پہلے مشکل بات کو آسان کرنے کے لیے بیان کیا ہے. فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى الشَّرْعِ وَاللُّغَوِي، بس اگر یا جب لغوی معنی اور شرعی معنی آپس میں مختلف ہو جائے، ان کا آپس میں اختلاف ہو، کیا کریں گے؟ اُخِذَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعِ، تو ہم شرعی معنی کو مقدم کریں گے، لغت کو چھوڑ دیں گے، لغوی معنی کو چھوڑ دیں گے اور شرعی معنی کو لے لیں گے. کیوں؟ لِأَنَّ، اس کی وجہ یہ ہے کہ القرآن نزل لبیان الشرع، قرآن مجید نازل ہی شریعت کو بیان کرنے کے لیے ہوا ہے. دیکھیں آیت کریم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. تو حقیقتا قرآن مجید لغت کی کتاب نہیں ہے صرف، حقیقتا تو احکام شرعیہ ہے قرآن مجید کے اندر. لان القرآن نزل لبیان الشرع لا لبیان اللغه، لغت کے بیان کے لیے نہیں نازل کیا گیا. الا ان یکون هناك دلیل یترجح به، الا یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو جس سے لغوی معنی متعین ہو جائے اور راجح ہو جائے کہ اب لغوی معنی کو ہی لینا ہے، شرعی معنی کو چھوڑ دینا ہے. یترجح به المعنی اللغوی فیؤخذ به، تو اس صورت میں جب دلیل موجود ہو تو لغوی معنی کو ہم لے لیں گے اور شرعی معنی کو ہم چھوڑ دیں گے. اصل سمجھیں، اصل کیا ہے کہ جب لغوی اور شرعی معنی میں ٹکراؤ ہو جائے تو شرعی معنی مقدم ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد کے مطابق، جس کی بنیاد پر ہم لغوی معنی کو مقدم کریں گے اور بات مثال سے آسان ہو جاتی ہے، پریشان نہ ہو. مثال دیکھیں، مثال اس کی مثال دیکھیں، مثال مختلف فیہ المعنیان، اس کی مثال جس میں دونوں معنی لغوی اور شرعی میں اختلاف ہو. وقدم شرعی، اور شرعی معنی کو آگے کر دیا گیا جو اصل بنیاد ہے. قوله تعالی، ارشاد باری تعالی، فی المنافقین، منافقوں کے متعلق، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان میں سے کسی پر صلاۃ نہ کرو جب وہ ان میں سے کوئی شخص مر جائے. صلاۃ کا لفظ ہے، میرے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں معنی کیا ہے اس کا. صلاۃ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالصلاۃ فی اللغہ الدعاء، صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے دعاء. کون سی دعا؟ کوئی بھی دعا. وفی الشرع، اور شریعت میں صلاۃ کا معنی ہے نماز. اچھا، نماز کی کتنی قسمیں ہیں جانتے ہیں؟ نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ کس اعتبار سے؟ میں اس اعتبار سے پوچھ رہا کہ فرض ہے اور نفل ہے، میں اس اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ نماز کی کیفیت کتنے قسم کی جو ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ نماز کی کیفیت، یعنی ایک نماز ہے جس میں تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، دو سجدے ہیں، ٹھیک ہے، پھر قیام، پھر دوسرا کوئی طریقہ اس کے علاوہ نماز کا؟ نماز جنازہ، بارک اللہ، اس میں کیفیت مختلف ہے، تکبیر تحریمہ بھی ہے اور اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع ہے، رکوع نہیں ہے، سجود ہے، نہیں ہے، سلام ہے، سلام ہے، تو دو مختلف کیفیات ہیں. اب اس کو بھی صلاح کہتے ہیں، اس کو بھی صلاح کہتے ہیں، اور تیسرا کیا معنی ہے؟ دعا. کتنے معنی ہو گئے؟ تین. ایک معنی لغوی ہے، دو معنی شرعی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں شرعی معنی مقصود ہے یا لغوی معنی مقصود ہے. اگر شرعی تھے کون سا ہے؟ کیا اس آیت کے سیاق اور سباق سے پتہ لگا سکتے؟ کیونکہ شیخ صاحب نے شروع سے بیان کیا ہے حسب السیاق، تو سیاق اور سباق کو جاننا ضروری ہے لغوی یا شرعی معنی کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. اور اگر کہیں سے کوئی حدیث مل جائے تو پھر نور علی نور ہے، سیاق و سباق بھی موجود ہے اور اس کی تائید کے لیے ہمارے پاس حدیث بھی آ گئی ہے، پھر سیاق و سباق کو بھول جائیں، حدیث کو اپنا لیں، وہی حق ہے، ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں. وفی الشرع هنا، اور شرع معنی یہ ہے، الوقوف علی المیت للدعاء له بصفۃ مخصوصہ. اسے کون سی نماز کہتے ہیں؟ الوقوف علی المیت، اور میت کے سامنے کھڑے ہو کر، للدعاء له، اس کے لیے دعا کرنا، بصفت مخصوصہ، خاص صفت سے دعا کرنا، میت ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنی اس کے لیے، لیکن خاص طریقے سے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الجنازہ. تو شیخ صاحب نے اس معنی کو کیوں لیا، اس معنی کو کیوں چھوڑا جس جو دوسری نماز ہے؟ بارک سیاقی بنا کر، جب انسان مر جاتا ہے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے شریعت میں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اوپر کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیا فرض نماز یا جنازے کی نماز؟ جنازے کی نماز. اچھا، فیقدم المعنى الشرعی، شیخ صاحب فرماتے ہیں بس اس طریقے سے جو شرعی معنی ہے اسے ہم مقدم کریں گے. لانه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. اب سیاق ہم کیسے سمجھیں؟ یہ بڑی پیاری بات فرمائی، اس کو انڈر لائن کریں ذرا، الفاظ ذرا مشکل ہے لیکن میں آسان انشاءاللہ کر دیتا ہوں. فیقدم المعنی الشرعی، شرعی معنی کو مقدم تو کر لیا، اب پتہ چلا ہے کہ اس سے مقصود اس آیت کریمہ سے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان میں سے اگر کوئی شخص مر جائے تو کبھی بھی اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھنا. اب ترجمہ کیا ہے صلات کا ہو گیا، نماز جنازہ. یہ کیوں میں نے کہا ہے؟ شرعی معنی کو مقدم کیا ہے. کیوں مقدم کیا ہے؟ اس کا سیاق اور سباق یہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا سیاق و سباق میں نے کیسے لیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن المقصود للمتکلم، متکلم کون ہے آیت میں؟ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیک. اچھا مخاطب کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب متکلم کا مقصد کوئی ہے اور مخاطب کا ایک ذہن میں ایک بات ہے. جو متکلم ہے مخاطب کے ذہن کے مطابق بات کرے گا، مخالف بات کرے گا؟ وہ خاص جب خالق جل شانہ کلام کرتے ہیں، احکم الحاکمین جب کلام کرتے ہیں تو پھر معنی مزید متعین ہو جاتا ہے. المعنی المعهود للمخاطب وہ معنی جو مخاطب کے ذہن میں ہے. مخاطب کے ذہن میں کیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں کیا تھا جانتے ہیں؟ کہ منافقین پر میں نماز جنازہ پڑھ لوں، یہی تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفرهم سبعین مرہ لن یستغفر اللہ لہم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے متعین کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک معنی تھا، ایک چیز تھی کہ منافق کے اوپر میں نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ ہو سکے تخفیف کر لے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں منافقوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر بھی کیچڑ اچھالے، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ یعنی من احب الناس الیک یا رسول اللہ، سب سے پیارا محبوب انسان کون ہے آپ کے لیے؟ کیا فرمایا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا. اچھا اس میں ایک وقفہ ہے تھوڑا سا، جانتے سائل کون ہے؟ سوال کس نے کیا؟ کون سے صحابی تھا؟ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. اچھا دیکھیں ذرا سوال کیوں کیا؟ نہیں ایک وجہ سوال ایسے کرتے، دیکھیں عمرو بن العاص فرماتے رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اتنی عظیم شخصیت تھے، میں نے کبھی بھی اپنا سر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو غور سے نہیں دیکھا، سر جھکا کے بیٹھتے تھے. یہ سوال کیوں کیا؟ من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اتنی قریب اور محبت کرتے تھے کہ ہر صحابیہ سمجھتا تھا کہ بس میں ہی سب سے اچھا دوست ہوں، میں ہی پیارا ہوں. اور ان کو جانتے ہیں اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ میں، یعنی ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں اسلام قبول کیے. ان کو یوں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ مجلس میں بلاتے ہیں بٹھاتے ہیں، جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو یوں لگا کہ کہیں میں سب سے زیادہ پیارا تو نہیں ہوں، تحقیق کر لوں میں تھوڑی سی. میرے بھائی دیکھیں، ہم سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات اس میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں، یہ کمال کی بات ہے. تو انہوں نے سوال کیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذہن میں نہ تھا کہ جواب یہ ملے گا. جواب کیا ملا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. تھوڑے سے چونکے، نہیں مردوں میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں میں سے کیوں کہا؟ شاید میرا نام لے لے. سبحان اللہ، فرمایا فابوها، تو ان کے والد ابوبکر صدیق. اچھا ابھی حوصلہ ہے نا، اچھا ان کے بعد عمر بن الخطاب. کہتے ہیں وہ یہ معروف بات ہے کہ عمرو بن العاص داہیہ من دہات العرب. داہیہ جانتے ہیں؟ چالاک، ہوشیار آدمی، بڑے ہوشیار تھے. اب اپنی تسلی کے لیے تیسرے نمبر پہ نہیں پہنچا، تیسرا میں ہی ہوں. آگے نے سوال کیا، وہ پتہ تھا آگے سیدنا پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں، پتہ میری باری کب آئے گی، شاید نہ بھی آئے. تو حکمت عملی دیکھیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے میں تیسرا میں ہی ہوں، اب آگے نہیں پوچھتا میں. سبحان اللہ. بہرحال تو منافقوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی معاف کر دے. درخت شخصیت پہ غور کریں آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے عظیم اخلاق کسی کے ہو سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، واللہ پورے کائنات میں کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جیسا کہ ہمارے محبوب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دیکھیں اخلاق متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کریں اور تدبر میں بات کریں گے انشاءاللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے عظیم اخلاق، عظمت اخلاق. اچھا اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، نہیں، خلقک عظیم. کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم. پہلے قسمیں بھی کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھائی ہے پہلے. دیکھیں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، سبحان اللہ. اس کے بعد وانک لعلی خلق عظیم، قسم کے بعد شخصیت کے متعلق بات کرنے کے بعد اب جو سب سے بہترین چیز ہے نا، دیکھیں انک، انہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے، حق تاکید. اچھا پھر تاکید، قسم پوری، قسم کافی نہیں تھی، پھر دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے. اچھا لعلی، لعلی کیوں ہے؟ اعلی علو کے لیے ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق شخصیت پر حاوی ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، شخصیت اخلاق پر حاوی تھی. سبحان اللہ، لعلی خلق عظیم. انسان کی پہچان اس سے اخلاق سے ہوتی ہے نا. اب جانتے فرق دونوں میں، اخلاق کا حاوی ہونا شخصیت پر اور شخصیت کا حاوی ہونا اخلاق پر. اگر آپ کے اخلاق آپ پر حاوی ہیں تو ایک بات ہے، لیکن آپ کی شخصیت اخلاق پر حاوی ہو، یعنی اتنی اخلاق رگ رگ میں اور جسم کے ایک ایک حصے میں رکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سید عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، چلتے پھرتے قرآن تھے. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق میں سے آپ کے سامنے ہے. منافقین کے لیے تمنا ہے کہ وہ کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے نماز جنازہ پڑھی کہ نہیں پڑھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبداللہ بن ابی پہ نماز جنازہ پڑھی، اللہ تعالیٰ پھر آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن المقصود للمتکلم، متکلم اللہ تعالیٰ، المعود للمخاطب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہے، اب معنی متعین ہو گیا. واما منع الدعاء لهم على وجه الاطلاق فمن دليل اخر، یہاں سے نماز سے منع کیا گیا، لیکن دعا، عام دعا سے منع کرنا وہ تو دوسرے دلیل سے ملتا ہے. کس دلیل سے ملتا ہے؟ ابھی آیت میں نے تلاوت کی، کون سی آیت؟ ان تستغفر 70 مره فلن يغفر الله لهم. اس آیت میں استغفار دعا ہے کہ نہیں؟ استغفار نہ کریں، اور نماز کا تعین اس آیت سے ہوتی ہے؟ اس آیت سے نہیں ہوتی، یہ مطلق آیت ہے. نماز کی تعین اس آیت، ولا تصلی علی احد من امت، اس آیت سے ہوتی ہے. تو یہاں پر صلات کا لفظ دو معنی، لغوی معنی ہے، شرعی معنی ہے. ہم نے کون سا معنی مقدم کرنا تھا؟ شرعی. کون سا مقدم کیا؟ لغوی. کیوں مقدم لغوی کیا؟ سیاق اور سباق کی وجہ سے یہ معنی متعین ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر ہم شرعی معنی لے لیں تو پھر میت پر نماز جنازہ نہیں ہوتی، عام نماز ہوتی جو کہ شرعاً جائز ہے، تو شریعت کی مخالف ہوتا کہ نہیں؟ یہاں پر شرعی معنی خود شریعت کی مخالف ہو رہا ہے، اسے دوسرا راستہ تھا نہیں سوائے یہ کہ لغوی معنی کو مقدم کیا جائے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی میت کے سامنے اگر ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں، دو رکعت والی نماز، یہ درست ہے؟ شریعت میں کہیں پہ ہے کہ میت پہ دو رکعت نماز پڑھیں؟ تو شرعی معنی نہیں ہو سکتا. ہاں، یہاں پر ہم نے کون سا معنی مقدم کیا ہے؟ شرعی معنی. شرعی معنی کیوں؟ شرعی معنی کا کون سا مقدم کیا ہے؟ نماز جنازہ کا، سیاق و سباق اسی کے متعلق ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ومثال مختلف فیہ المعنیان، اس کی مثال جس میں دونوں معنی مختلف ہیں، لغوی معنی اور شرعی معنی، وقدم فیہ اللغوی، جس میں لغوی معنی کو ہم نے آگے کیا ہے بالدلیل، اس کو انڈر لائن کریں، لغوی معنی بغیر دلیل کے آگے نہیں کیا جا سکتا، یہ قاعدہ یاد رکھیں. قوله تعالى ارشاد باري تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اچھا اللہ تعالی فرماتے ہیں خذ فعل امر ہے، لیں، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیں، من اموالهم ان کے اموال میں سے، یہ کون سی مال ہے، کون سا مال جو فرضاً لیا جاتا ہے، بارک اللہ فیک، زکات، صدقتن، یہاں صدق متعین ہو گئی ہے، زکات، صدقتن تطہرہم جو انہیں پاک کرے، وتزکیہم انہیں پاک کرے، سبحان اللہ، طہارت ہے اور تزکیہ ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں لیکن معنی ایک ہے دونوں کا، لیکن لفظ مختلف ہیں، جانتے ہیں کیوں؟
طہارت جسم کی ہوتی، تزکیہ نفس کا.
بارک اللہ فیک، طہارت جسم کی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس کا ہوتا ہے. جو ان کو ظاہر میں بھی پاک کرے اور باطن میں بھی پاک کرے. ظاہر میں پاک کیسے ہوگا؟ نہیں، نجاست سے تو صدقہ سے دریافت نہیں ہوئی ظاہر میں،
مطلب
صدقے کی بات ہو رہی ہے نا،
ارکان اسلام ادا کیا ہو.
بارک اللہ فیک، جب آپ اللہ تعالی کے احکام کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو پاک کر رہے ہوتے ہیں گناہوں سے. آپ جب وضو کرتے ہیں، وضو سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے جسم کی پاکیزگی، دوسری تزکیہ کیا ہے؟ کیسے گناہ جھڑتے ہیں، حدیث یاد ہے، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتے تو منہ کو گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو احکام شریعہ پر عمل کرتے ہوئے دونوں چیزیں پاک ہوتی ہیں، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور باطن بھی پاک ہوتا ہے. ظاہر کیسے پاک ہو؟ یہاں پہ جب آپ اللہ تعالیٰ احکام کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ کی شخصیت کون ہے؟ مومن ہے، آپ اچھے مسلمان ہیں. اور باطن کی پاکیزگی کیسے؟ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ پاک کر رہا ہے. دیکھیں پیسہ دینا عام بات نہیں ہے، پیسہ انسان خون پسینے سے کماتا ہے، انہوں کسی کو دے دے، دل پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جاتا ہے. اگر دل میں کوئی میل ہو، اس لیے آج وجہ ہے کہ آج امت میں، آج کے معاشرے میں زکات دینے والے کم لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ قلب سلیم کی کمی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سبحان اللہ، وہاں پر بھی سلیم دل ہی کام آئے گا، بے داغ، بے عیب، پاک دل. جیسا فرماتے ہیں اسے اے تکریمہ خود من اموالہم، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان کے مال میں سے لیں، کیا؟ زکات، صدقتن، زکات لیں، جس سے تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کریں، جس سے ان کے ظاہر اور باطن پاک ہوں، وصلی علیہم اور ان پر صلات کرو. پھر لفظ صلات کا آ گیا ہے. اچھا، سورۃ توبہ آیت نمبر 103. فالمراد بالصلاۃ ہنا، شیخ صاحب فرماتے ہیں صلات سے یہاں پر مراد ہے الدعاء، دعاء. ابھی میں نے کہا کہ شرعی معنی مقدم کیا جاتا ہے اور دعاء لغوی معنی شرعی معنی ہے. لغوی معنی دعاء، صلات کو لغوی معنی ہے، تو شرعی معنی نماز جو ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں لیا ہم نے؟ نمبر ایک، دلیل ہونی چاہیے، یاد رکھیں، سیاق اور سباق کو دیکھیں گے تو شرعی معنی آگے ہے ہمیشہ، الا بدلیل، اسے انڈر لائن کیا نا آپ نے، لوگوں میں ہم مقدم کریں گے جب دلیل ہو ہمارے پاس.
جب انہوں نے زکات کی ادائیگی کی ہے تو ان کے حق میں دعا کریں،
یہ ہے. لیکن دیکھیں دلیل، دیکھیں وہ بھی دلیل ما رواہ مسلم، سے مسلم یہ دلیل ہے، روایت ہے، عن عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اتی بصدقت قوم، جب ان کے پاس کوئی، کسی قوم کی طرف سے کوئی صدقہ دے کے آتا کوئی، صل علیہم، ان پر صلات کرتے، فاتاہ ابی بصدقتہ، بس میرے والد صاحب اپنا صدقہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، فقال، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صل علی آل ابی اوفا اے اللہ تعالیٰ آل ابی اوفا پر رحم فرما. اچھا صحیح مسلم کی روایت ہے, صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولیت ہے جب بھی کوئی لوگ صدقہ زکوٰۃ لے کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صلات کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دعا. یہاں پر دعا متعین ہے, یہ طرف ہرگز نہیں کہ شرعی صلاح, کیونکہ کھڑا کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے, ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اس کے تعین کی اس حدیث میں, اور دلیل آخر شاہد کیا ہے؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا, کہ اللہ تعالیٰ آل ابی اوفا پر رحم فرما. جس کا مطلب ہوا یہاں پر صلاح کا معنی ہے دعا, نماز نہیں. کیسے ہم نے لغ معنی کو مقدم کے شرعی معنی پر, جو ہمارے پاس دلیل ہے. وامثلت متفق فیه المعنیان, اور اس کی مثال جس میں دونوں معنی متفق ہوں لغوی اور شرعی, اور یہ بہت زیادہ ہے, کثیرہ بہت زیادہ ہے. کسما, السما لغت میں بھی آسمان ہے, شرع میں بھی آسمان ہے, فرق ہے دونوں میں نہیں. والارض والصدق والکذب والحجر والانسان, کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جن میں دونوں معنی میں اختلاف نہیں ہے. اس میں کوئی مشکل ہے؟ نہیں. مشکل کس میں ہے؟ جب لغوی شرعی معنی میں اختلاف ہو. مقدم کریں گے قاعدہ, مقدم کریں گے شرعی معنی کو, لغوی معنی کو تب مقدم کریں گے جب ہمارے پاس دلیل ہو, ورنہ مقدم شرعی معنی. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید شریعت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, لغت کی کتاب نہیں ہے, شریعت کی کتاب ہے. اگرچہ اتنی وسیع اور عظیم کتاب ہے کہ عربی گرامر بھی لوگ قرآن مجید سے سیکھتے ہیں, یہ اس کی وسعت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن اصل بنیاد قرآن مجید کی احکام شرعیہ ہیں, جس کی سر فہرست اور بنیاد کیا ہے؟ توحید اور عقیدہ کا علم. لا, لغت کا معنی ہے کہ اس کا فلان زبان معنی کیا ہے. لغت زبان کو کہتے ہیں, لغت الاردیہ, اردو زبان. اگر آپ معنی لغوی دیکھتے ہیں تو اردو زبان اس کا معنی کیا ہے, معنی لغت عربیہ عربی زبان اس کا معنی کیا ہے. اور جو گرامر وہ اصول ہیں, لغت کے اصول ہیں, وہ معنی کے اصول نہیں ہیں, ہم بات معنی کی کر رہے ہیں. گرامر کا مطلب ہے اعراب, وہ تو بعد کی بات ہے, پھر معنی تو جانے نا, یہ ضروری ہوتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, الاختلاف الوارد فی تفسیر المأثور, وہ اختلاف جو تفسیر مأثور میں موجود ہے. اچھا, تفسیر کی کتنے قسمیں ہیں؟ میں نے بیان کیا تھا, ایک تو عام موٹی موٹی, دو تفسیر مأثور, وہ تفسیر جو آثار صحابہ سے بیان کی جاتی ہے, یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے. اثر عام مفہوم حدیث, اور صحابہ کرام یا تابعین یا سلف کے اقوال دونوں شامل ہیں. اور دوسرا التفسیر بالرأی, رأی اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا, اور رائے میں عربی زبان ہے یا دوسری چیزیں, ان کو مدنظر رکھتے ہوئے تفسیر کرنا. لیکن مأثور کا مطلب یہ ہے وہ تفسیر جس میں حدیث یا سلف کا کوئی قول ہو. اور عام طور پہ شیخ صاحب یہاں پہ حدیث کی بات نہیں کر رہے بلکہ سلف کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بات اثر کی ہے, اور اثر کے لفظ میں اگرچہ حدیث آتی ہے لیکن جب آپ حدیث کی بات کرتے ہیں تو جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرنا ضروری ہے. اگر مطلقا اثر کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے حدیث کے علاوہ سلف کے اقوال. اور سلف ہم کسے کہتے ہیں؟ جو بہترین تین زمانے ہیں, یاد رکھیں, صحابہ کرام کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, اور اتباع تابعین کا زمانہ. اور اجماع اسی زمانے میں معتبر ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاجماع المنضبط, جو منضبط اجماع ہے, معتبر اجماع ہے, وہ انہی تین زمانوں میں. اور یہ وہ تین زمانے ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, بہترین زمانہ وہ ہے میرا زمانہ, صحابہ کرام کا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ تین بہترین زمانے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اگر تفسیر صحابی سے آ جائے یا تابعی سے آئے تو وہ ہم نے اپنانی ہے. مسئلہ اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں مسئلہ نہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان اقوال میں اختلاف ہو, تب ہم کیا کریں, کس کے قول کو لیں گے, اس کا طریقہ کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں الاختلاف الوارد فی التفسیر المأثور على ثلاثة اقسام, تفسیر مأثور میں جو اختلاف موجود ہے اس کی تین قسمیں ہیں. جب تفسیر مأثور کی بات ہو کہیں پر بھی, تو آپ کے ذہن اپنی بات یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اب جب میں تفسیر بیان کروں گا تو اس میں صحابی کا قول یا تابعی نے کسی بہترین تین زمانوں میں سے کسی کا قول بیان ہونا چاہیے. اگر نہ ہو تو آپ سوال کریں بھائی آپ نے تفسیر مأثور کی بات کی ہے اور اثر کوئی بیان نہیں کیا آپ نے, یہ آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے, جیسا فرماتے ہیں تین قسمیں ہیں. پہلی قسم الاول اختلاف فی اللفظ دون المعنی. سلف میں سے کسی نے آیت کریمہ کا معنی بیان کیا ہے, دوسرے نے معنی بیان کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ دونوں کے الفاظ مختلف ہیں. آیت ایک ہے, دونوں کے الفاظ مختلف ہیں, لیکن معنی ایک ہے, لفظ دوسرے ہیں. دونوں کے جو الفاظ ہیں مختلف ہیں لیکن دونوں الفاظوں کا معنی ایک ہے. پہلے تو یہ قسم, پہلے قسم کیا ہے, اختلاف فی لفظ دون المعنی, کہ اختلاف لفظ میں ہے معنی میں اختلاف نہیں ہے. فہذا لا تأثیر له فی معنی الآیہ, تو اس کا کوئی بھی اثر نہیں آیت کے معنی میں, یعنی آیت کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ الفاظوں کا تنوع ہے. ٹھیک ہے, مثاله, اس کی مثال قوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقضى ربك, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب نے فیصلہ کر لیا, حکم جاری کر لیا, وصیت کر لی, واجب کر دیا. لفظ کتنی ہے؟ قضا تو ایک لفظ ہے, میں نے کتنی کہے؟ چار کہے. الفاظ مختلف ہیں یا ایک ہیں؟ معنی کتنی ہے؟ معنی ایک ہی ہے قضا. اچھا ذرا غور کریں, ذرا تھوڑا سا رکتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. وقضى ربك, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نے تیرے رب نے فرض کر دیا. کیا فرض کر دیا؟ پہلے غور کریں, قوا ربو کا, رب کا لفظ کیوں ہے؟ وہی تمہارا خالق ہے, وہی تمہارا مالک ہے, وہی تمہارا تدبیر کرنے والا ہے, وہی تمہارا مشکل کشا ہے, وہی تمہارا حاجت روا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے, وہی زندگی موت کا مالک ہے, حکم صرف اسی کا چلتا ہے, فیصلہ صرف اسی کا چلتا ہے, کسی اور کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے. جب آپ یہ معنی ذہن میں رکھیں گے نا, آگے جو بھی حکم ہوگا قبول کریں گے کہ نہیں؟ اچھا, کیا فرض کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه, سب سے پہلے سبحان اللہ. یہ کیوں نہیں فرض؟ اللہ تعبد الا اياه, تعبد انت, تعبدوا انتم, ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں, ربک, اور پھر جب حکم کی بات آئی تو عام کر لیا سب کو. لا تعبدوا الا تعبدوا الا اياه, کسی بھی ذات کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تعالی کے, کیونکہ اللہ تعالی کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. معبود برحق تمہارا رب ہے, جو تمہارا رب ہے وہ معبود برحق ہے, وہ عبادت کا لائق ہے, اور جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود نہیں ہو سکتا یعنی اس کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا جائز نہیں کسی صورت میں, چاہے وہ ذات نبی کی ہو, ولی کی ہو, فرشتے کی ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ رب نہیں تو وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا. وبالوالدین احسانا, اور جب تم یہ جان لو, اے لوگوں جب تم لوگ یہ جان لو کہ سب سے پہلے حق اللہ تعالی کی توحید کا ہے اور توحید عبادت کا ہے, کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں ربی اللہ, ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا, لیکن یہ جاننے سے انکار کرتے تھے یا کتراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی معبود برحق نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی حق ہے اور لات عزہ بھی حق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ لا معبود بحق الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہی معنی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب پر مقدم ہے, تو پھر یہ نہ بھولنا کہ والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. وہ بھی والدین احسانا. اور تم پر یہ بھی فرض کر دیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کرو. احسان اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, دین کے تین مراتب ہیں. جہاں پر والدین کا ذکر, احسان کا ذکر ضرور ہے. اکیلے ایمان سے کام نہیں چلتا. احسان کے درجے تک جو بلند ترین درجہ ہے ایمان کا, اس کے مطابق آپ والدین کے ساتھ اپنے معاملات اور اپنے رہن سہن کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ آگے بڑی مشکل بات آ رہی ہے. اف تک نہیں کہہ سکتے ہم لوگ, اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا, اف اس چہرے کی سلوٹوں کے تبدیلی کو بھی کہتے ہیں. یوں کر دیا نا بس. اللہ تعالیٰ نے نام اعمال میں فرشتوں کو حکم دیا کہ لکھ دو کہ اس شخص نے اف کر دیا اور محرم کا ارتکاب ہو گیا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ. واپس آتے ہیں. وقضى ربك الا تعبد الا اياه بالوالدين احسانا, سورة الاسراء نمبر 23 میں. اب انا دیکھ, قال ابن عباس رضی اللہ عنہما, قضى یعنی امر, حکم دیا. وقال مجاہد, يعني مجاهد بن جبر رحمه الله مشهور تابعي, وصى وسيت كي. وقال ربيع بن انس, وابن ربيع بن انس رحمه الله عليه دوسرے تابعين, اوجب, كيا واجب کر دیا. وهذه التفسيرات معناها واحد, ان ساری تفسيرات کا معنی ایک ہی ہے, او متقارب یا قریب ترین ہے. فلا تاثير لهذا الاختلاف في معنى الايه, بس اس اختلاف کا, جو لفظوں کا اختلاف ہے, آیت کے معنی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آسان ہے. میں نے پچھلے درس میں ایک ہوم ورک دیا تھا, واجب دیا تھا. کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا, اللہ کو جزائے خیر دے. یہی ہے اس کی مثال. میں نے کیا کہا تھا کہ تفسیر قرآن سلف کے اقوال سے صحابی اور تابعی. تو صحابی کا قول ہے, تابعی کا قول بھی ہے. اگر ایک پیپر آپ یوں پلٹا دیتے نا تو ہو جاتا آپ کا. تو اس لیے بتایا کیا تھا کہ آنے سے پہلے کچھ پڑھ بھی لیا کرو, بہت فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, آپ کو اگرچہ عربی پوری نہیں آتی, آپ تھوڑی کوشش کریں گے نا, صرف دس منٹ میں ایک صفحے کا, دس منٹ لے لیں آپ اور کوشش کریں سمجھنے کی. یہ سمجھ جائے تو انڈر لائن کر لیں. الثانی, دوسری قسم, اختلاف فی اللفظ والمعنی. اختلاف لفظ میں بھی ہے اور معنی میں بھی ہے, اور اس کی دو قسمیں ہیں. شیخ صاحب نے الگ الگ بیان کی, آپ چاہے تھے آپ چاہیں تو اس کو اکٹھے بیان کر سکتے, لیکن جیسے شیخ صاحب نے کیا ویسے چلتے ہیں. اختلاف فی اللفظ والمعنی والآية تحتمل المعنيين, کہ اختلاف لفظ و معنی دونوں میں ہے, لیکن آیت کا معنی کے لیے دونوں صحیح ہیں. یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح, اگرچہ معنی دونوں مختلف ہیں لیکن دونوں فٹ ہوتے ہیں, دونوں معنی صحیح ہیں. بات مثال سے آسان ہو جاتی ہے. جیسا ہو رہا تھا لعدم التضاد بینہم, کیونکہ دونوں میں ٹکراؤ ہے نہیں. مثلا تب پیش آتا ہے جب ٹکراؤ ہو, تضاد ہو. جب ٹکراؤ نہ ہو اس مطلب ہے اس لفظوں کو معنی کی وسعت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. فتحمل الآية علیہما, تو بس آیت ان دونوں معانی پر حمل کی جگہ, یعنی دونوں معانی ہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے. وتفسر بهما, اور ان کی تفسیر ان دو معانی سے کی جائے. ويكون الجمع بين هذا الاختلاف اور جمع کیسے کریں گے دونوں قول کا اختلاف کا؟ ان کل واحد من القولین، کہ دونوں قول میں سے ہر ایک جو ہے، ذکر علی وجہ التمثیل، کہ دونوں قول جو ہیں وہ مثال کے لیے بیان کیے گئے ہیں، پہلی مثال دوسری مثال، لما تعنیه الآیہ او التنویہ، یعنی آیت کی مراد یا تو مثال بیان کی، یہ مثال بھی ہے، مثال بھی ہے جو ہم مثال بیان کرتے ہیں ایک سے زیادہ، یا تنویع، تنویع معنی کی تنویع چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ پڑھنے والے کو یہ معنی بھی ہو اور یہ معنی بھی ہو اور دونوں معنی ٹھیک ہیں. مثال ہو اس کی مثال، مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. مثال قول تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. سورۃ الاعراف آیت 175 اور 176. اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو یعنی لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی، یعنی کون سی آیتیں؟ علم، علم، اللہ تعالیٰ علم دیا تھا اس کو، علم سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے فضل و کرم سے ایک شخص کے لیے اس کو علم عطا فرمایا، یعنی اس کے لیے علم آسان کر دیا. اس شخص نے کیا کیا؟ اس علم کو صحیح طریقے سے نہیں اپنایا اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا. عمل کیسے اتارا جاتا ہے؟ علم کیسے اتارا جاتا ہے؟ اس پہ عمل نہ ہو. پھر شیطان اس کے پیچھے لگا. یاد رکھیں، علم ہے تو شیطان دور ہے، جو ہے علم دور ہوا شیطان قریب آیا، تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. فکان من الغاوین، گمراہوں میں. اور غاوی اسے کہتے ہیں جو خود اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، لیکن جب اس نے خود نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہا، مگر وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. وَلَوْشِئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، درجہ بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے کیا کیا؟ سستی سے کام لیا اور زمین کے ساتھ چمٹ گیا. اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہتا ہے اور وہ گرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وجہ کیا تھی؟ اس سارے پورے سینیارو، پورے قصے کی وجہ کیا تھی؟ ہوا نفس کی پیروی. دیکھیں ہوا نفس کیا چیز ہوتی ہے، بعض اوقات اہل علم کو بھی گرا دیتی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان، ان اللہ من الراجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوا نفس سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے، دین کے علم کے لیے مزین کر دے اور دین کے لیے پھیر دے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اچھا، اس آیت کے معنی میں دیکھیں. اچھا، آیت کے آگے جو ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں پوری کر دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مثال کیا بیان کرتے ہیں. جب اس نے اپنی خواہش نفس کو آگے کیا اور شیطان اس کے قریب ہوا، اس کا حال دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ مثال کیا دیتے ہیں؟ اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کی سی ہے. ایک کس کے الفاظ ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے. کہاں اس کے درجے بلند ہونے تھے اور کہاں اس کی مثال اب کتے کی ہو گئی. اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے. کتے کو سختی کرو کیا کرتا ہے؟ زبان ہی نکالتا ہے نا. اور یوں ہی چھوڑ دو تب بھی زبان نکالتا ہے. سبحان اللہ. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کرو تاکہ وہ فکر کریں. سلام اللہ. سبحان اللہ. تدبر قرآن کے درس میں ایک خاص موضوع ہوگا ضرب المثل، کہ تدبر کریں جو قرآن جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کو ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال کیوں اور کیسے دی ہے اور اس سے ہمیں کیا عبرت اور کیا سبق ملتا ہے. علم ہے، شیطان دور ہے. علم گیا، شیطان قریب آیا. شیطان قریب آیا وجہ کیا تھی؟ ہوا نفس کی. جب یہ ہوا نفس غالب ہو جاتی ہے تو انسان انسان دل سے بدترین جانور بن جاتا ہے. کیسا جانور؟ بدترین جانور کون سا ہے؟ اب جانتے ہیں کہ ایک ہی جانور ہے جس کی نجاست نجاست مغلوہ ہے. مغلوہ جانتے ہیں؟ سات مرتبہ برتن کو دھونا پڑتا ہے. سات مرتبہ خنزیر کو قیاس کیا جاتا ہے اس کے اوپر. اصل کیا ہے؟ کتا ہی ہے, خنزیر نہیں ہے. تو ہوا نفس کی پیروی کرنے والے بدکار لوگ بدترین لوگ بن جاتے ہیں, جانوروں کا ادنا درجہ بن جاتے ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان. جیسا فرماتا قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ, سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, هو رجل من بنی اسرائیل, وہ ایک شخص ہے بنی اسرائیل میں سے. کس کا قصہ ہے یہ؟ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قصہ ہے. اچھا. وعن ابن عباس انہ رجل من اہل الیمن, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ اس شخص کا قصہ جو اہل یمن میں سے ہے. اب بنی اسرائیل ایک معنی ہے, اہل یمن دوسرا معنی ہے. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا یعنی سلف سے یہ بھی ثابت ہے, رجل من اہل بلقاء, بلقاء میں سے, یمن کے علاقے کسی علاقے میں. اچھا, والجمع بین هذا, اچھا یہ جو اقوال ہیں لفظ مختلف ہیں کہ نہیں, معنی مختلف ہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل اور یمن ایک معنی ہے کیا؟ نہیں, ایک معنی نہیں, معنی مختلف ہیں. کیا جمع کیے جا سکتے ہیں؟ جمع کرنے کو دشواری ہے. اچھا, کوئی ٹکراؤ ہے جمع سے پہلے؟ کوئی تضاد ہے کہ کوئی شخص بنی اسرائیل کا بھی یہودی بھی ہو اور رہتا یمن میں ہو؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ٹکراؤ ہے نہیں ہے. شخص فرماتے ہیں والجمع بین هذه الاقوال, اور ان اقوال میں جمع کر یوں کرتے ہیں, ان تحمل آیت, ان تحمل الآیت علیہا کلہا, کہ ان سارے معانی میں آیت کو حمل کیا جائے, یعنی سب معنی ٹھیک ہیں. لأنها تحتملها من غیر تضاد, کیونکہ سارے مفہوم اس میں شامل ہیں بغیر تضاد کے. ویکون کل قول ذکر على وجه التمثيل, اور جتنے بھی قول ذکر کیے گئے ہیں وہ مثال کے طور پہ, یعنی وہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسری مثال وہ شخص جو ہے یمن میں سے ہے. ومثال آخر, دوسری مثال دیکھیں کہ معنی اور لفظ دونوں جو ہیں مختلف ہیں لیکن تضاد نہیں ہے. ومثال آخر قوله تعالى شاهد باري تعالى وكأسا ذهاقا, اور كأس يعني جام, ذهاقا کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں معنی, دیکھیں اب سورة النبأ آیت نمبر 34 میں قال ابن عباس رضي الله عنهما ذهاقا يعني مملوءة, كأسا گلاس یا جام, ذهاقا سيد الله بن عباس فرماتے ہیں مملوءة بھرے ہوئے, پورے بھرے, مملوءة يعني بھرے ہوئے. وقال مجاہد متتابعہ, ایک کے بعد دوسری پے در پہ. وقال اکرمہ صافیہ, سن اکرمہ فرماتے ہیں صافیہ بالکل پیور. تو ان تینوں اقوال میں مختلف اقوال ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں, معنی مختلف, لفظ بھی مختلف. کیا جمع کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کیسے؟ کہ جام ہے, بھرے ہوئے ہیں, پے در پہ ہیں اور صاف ہیں. تینوں کا اقوال ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اب اگر میں تفسیر کروں اس آیت کی تو کیا کہوں گا؟
ایسا مشروب ہے جو صافی بھی ہے,
بھرا ہوا ہے,
بھرا ہوا بھی ہے اور پے در پہ ملے گا.
سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کہ ایک گلاس پئیں گے تو آپ اور نہیں ملے گا. ہم بعض اوقات یہاں پہ دنیا میں کوئی مشروب پیتے ہیں بڑا پیارا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, لیکن افسوس کہ ایک ہی گلاس ملتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دینے والے بیچارے کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا ہے. بس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کی بجٹ جو ہے ایک ہی گلاس ہی ہوتا ہے, لیکن پینے والے کو مزہ آتا ہے کہ کاش اور بھی مل جاتا. جنت میں یہ نہیں ہوگا. آپ صرف خواہش کریں گے متتابعہ. آمین رب العالمین. اللہم اجعل منہم, بارک اللہ فیکم. اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل, ونعوذ بک من النار وما قرب من قول او عمل. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, ولا منافات, شخص فرماتے ولا منافات بین هذه الاقوال, ان اقوال میں کوئی بھی منافات نہیں ہے. والآیت تحمل, والآیت تحتملها فتحمل علیہا جميعا, کوئی نف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں, ان معانی میں. اور اس سب کے آیت کے معنی کو لیا جائے گا. ویکون کل قول لنوع من المعنى, اور ہر قول جو ہے وہ معنی کے ایک ایک نوع میں سے ہوگا. قسم الثالث اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.